الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزیز بھائیو، یہ 94 سے لے کر 101 تک آیات ہیں سورہ آل عمران کی، جن کی تلاوت آپ نے ابھی سنی. یہاں پہ اس سورت کا پہلا حصہ، جو پہلا نصف ہے، وہ یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو نصف تھا، یہ اہل کتاب کو خطاب تھا خصوصی طور پہ، اور اہل کتاب میں سے زیادہ تر خطاب نصارہ کو کیا گیا، اگرچہ اس میں جو ہے کہیں کہیں پہ دونوں کو خطاب کیا گیا، اہل نصارہ کو بھی اور اہل یہود اور جو بنی اسرائیل تھے ان کو بھی خطاب کیا گیا، اور کہیں کہیں پہ خالی بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا. لیکن مجموعی طور پر ایسے لگتا ہے کہ خطاب اہل کتاب سے ہے، کہیں کہیں پہ خصوصاً جہاں پہ جن جو برائیاں اور جو چیزیں خاص طور پر کسی قوم کے اندر موجود تھیں، تو ان کو خاص طور پہ کہیں کہیں پہ ذکر کیا گیا. اور ایک حصہ اس کا جو 33 سے 63 آیات تک ہے، یہ حصہ خاص طور پر نصارہ سے براہ راست تفصیلی خطاب ہے، اور ان کے عقائد کے اوپر، خاص طور پر وہ عقائد جن کے اندر شرک کی آمیزش ہے اور جو شرک میں مبنی ہیں، ان پہ خاص طور پہ جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے یہاں پہ. اور یہ اس طریقے سے، یہ بڑا ایک نصف نصف کا معاملہ ہے، یعنی تقریباً 100 آیات، 101 آیات پہلی جو ہے وہ تو جو اہل کتاب کو خطاب ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری 100 آیات، جو 99 آیات جو ہیں، وہ اہل ایمان کو خطاب ہے اس کے اندر. اور پھر اہل ایمان کو خاص طور پہ مسلمان سوسائٹی، اب ایک یہ اب ایک دین اور ملت بننے جا رہی ہے. اب اس کے لیے ایک نئی ملت کی بھی تشکیل ہوئی ہے، اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، بالکل بنیادی باتوں کی جن کی طرف توجہ دلانا مقصود تھی، ان کا ذکر تو سورہ بقرہ کے اندر آ گیا ہے، اور تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے بنیادی، اور جو بنیادی قوانین اور بنیادی معاشرے کے بارے کے اندر ہدایات تھیں، وہ تو وہاں پہ دے دی گئی. اب اس سے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے یہاں پہ اس صورت کے اندر. ظاہر ہے یہ بعد میں، اس کے بعد نازل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اب اسے اگلی سٹیج میں ہے کہ اس سوسائٹی کے استحکام کیسے ہوگا، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے، جن کا پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، ان کے لیے مسلمانوں کے اوپر کیا تقاضے عائد ہوتے ہیں، تو اس کا جو ہے خطاب ہوگا انشاءاللہ. ہم اگلے حصے سے اس کا تفصیل پھر مطالعہ شروع کریں گے. اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ کون سا حصہ ہے جہاں پہ جو ہے ہم جس کے سبق جس کی یہ تسلسل ہے 94 آیات سے، تو یاد رہے کہ پیچھے اس سے پہلے جو یہود تھے مسلمانوں کے اوپر، جو اور خاص طور پہ یہود کی بات ہے، اگرچہ عیسائیوں کی طرف سے بھی یہ چیزیں آتی تھی، کہ دیکھیں کہ اگر یہ وہی مذہب ہے اور وہی دین ہے جو اس سے پہلے آتے رہے، تو یہ چیزیں دیکھیں یہ کتنا مختلف ہے. تو اس کو پہلے بھی ان کو مخاطب کیا گیا ان چیزوں کو، اور یہاں پہ پھر دوبارہ ان کو جو ہے ان کے اعتراضات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے. اور لہذا یہ تناظر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جب آپ اگر مثلا قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ ترجمے کے بغیر آپ ان کے الفاظ کو، متن کو اور قرآن کی احکام کو سمجھتے ہیں، تو پھر ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ کون سا مقام ہے. اور اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تفسیر کے ساتھ، تو بھی آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ قرآن کا کون سا مقام ہے، کون سا محل ہے، ان آیات کے پس منظر کیا ہے، یہ جو بات اس آیت میں کہی گئی ہے یہ کس پس منظر میں کہی گئی ہے، تاکہ اس کا صحیح کنٹیکسٹ اگر معلوم ہو تو پھر احکام زیادہ واضح ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ مقام ہے، وہیں سے یہ جو کہ ہم ظاہر 5 یا 6 آیات 7 آیات زیادہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں ایک سبق کے اندر. اس وجہ سے پھر یہ تسلسل کا جو ہے یادہانی جو ہے ضروری ہو جاتی ہے. فرمایا فَمَنِ افْتَرَى، فَا پَس، اب ظاہر ہے کوئی بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے اور اس کے نتیجے کے طور، آپ کو پتا ہے کہ پس کا جو استعمال ہے ہم اردو میں بھی وہاں کرتے ہیں جہاں پہ کوئی بات چل رہی ہو اور کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں تو پھر کہتے ہیں پس یہ ہوا، پس یہ سے ہوا، تو وہیں پہ ہوا پس من جو بھی افترا گھڑے. اچھا یہ گھڑنے کے لیے لفظ آتا ہے، جس نے بھی گھڑا یہ افترا، چونکہ فی الماضی ہے تو ظاہر ہے اسی میں جس نے بھی گھڑا، افترا یفتری یفتری افترا ان، یہ افترا ان جو ہے یہ ظاہر یہ مصدر کی جو شکل میں ہم اسے افترا ان پڑھتے ہیں، تو لفظ افترا ہے، تو یہ افترا اردو میں ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے کہ یہ فلاں نے مجھ پہ افترا جو ہے وہ باندھا ہے، یہ اس نے یہ جو نے کیا، تو افترا باندھنا، جھوٹ باندھنا، بہتان باندھنے کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. اور جب آپ افترال ہے ایٹ فارم آف جو ورب جو ہے وہ یوز کی ہے. تو جس نے بھی گھڑا، جس نے بھی باندھا اللہ، اللہ کے اوپر کذب، اللہ کذب اللہ کے اوپر جھوٹ، جس نے بھی باندھا اللہ کے اوپر جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد. اب یہ اس کے بعد کیا ہے، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ وہاں پہ بتا دیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ یہود جو ہے جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی ان کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ یہود کہتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ جو حلال حرام کی باتیں ہیں اگر یہ اسی طرح ہے تو پھر یہ کیوں جو ہے یہ اونٹ کا جو گوشت ہے یہ پہلی شریعتوں میں تو حرام رہا ہے تو پھر تمہاری شریعت کے اندر حلال کیسے ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا جو آخری آیت پچھلے سبق کی تھی کہ اگر اس کے اوپر جو ہے یہ تو ایک جو ہے ایسی بات تھی جو اسرائیل نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر تبھی ناپسند کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ باعث جو ہے تبھی ناپسند کی وجہ سے اپنے اوپر جو ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں اس کو حرام قرار دیا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر لے آؤ تم تورات، ظاہر یہ تورات سے بہت پہلے کی بات ہے جب یعقوب علیہ السلام نے اس کو تبن جو ہے ناپسند فرمایا اور نہیں کھایا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا؟ اگر ہے تو پھر لے آؤ تورات کے اندر کہیں بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ ان کو بات بتائی گئی تھی. آپ فرمایا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر واضح طور پر یہ بتا دیا کہ یہ حرام نہیں ہے تو پھر یہ اس کی طرف ریفر کر رہا ہے من بعد ذالک، یعنی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو واضح فرما دیا ہے. اگر کوئی پھر اللہ پہ جھوٹ باندھے فاولائک پس وہ لوگ ہیں ہم الظالمین ہی وہی ظالم ہیں. فاولائک یہ بھی اشارہ ہے لوگوں کی طرح، ہم بھی ان کی ہے. تو یہ پھر اس کا جو ہے اسلوب جو ہے اس کا انداز جو ہے اردو میں جب ہم کہیں گے تو بتائیں گے کہ وہی لوگ ہی ظالم ہیں. ہی کا جو ہے یہ ہم آ جانے کی وجہ سے ہی جو ہے کا تصور اس کے اندر جو آتا ہے. میں قل صدق اللہ، قل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مخاطب کیا، آپ فرما دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا. فتبعوا پس اتبعوا ملت ابراہیم، اتباع کرو ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی، ابراہیم کے دین کی. ملت جو ہے یہ دین کے معنوں کے اندر، ملت دونوں کے معنوں کے، دونوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ یہ جو صفت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جا بجا قرآن کے اندر جو ہے جس کا ذکر ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان کی صفت کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ بالکل یکسو اپ رائٹ، بالکل کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں تھی جو ہے وہ دین کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں، اور جو بھی جس چیز کو وہ پیش کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا جس چیز کے اوپر، اس کے اوپر ذرا برابر شک و شبہ نہ تھا ان کا، اور نہ وہ ہٹے ہوئے تھے اس سے کہ اس راستے سے تھوڑا سا ادھر اور تھوڑا سا ادھر. تو یہ جو شخص ہے یہ حنیف کہلاتا ہے. وما کانا اور وہ نہیں تھے من المشرکین، مشرکین میں سے بھی شرک کرنے والوں میں سے. تو یہ دونوں باتیں یعنی ایک ایجابی ایک پازیٹیو اور ایک جو ہے سلبی ایک نیگیٹو، دونوں باتیں جو ہے ان کے بارے میں جو ہے آتی ہیں کہ وہ حنیف تھے، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. تو یہ جو ہے یعنی گویا جب بھی یہ بات آتی ہے تو یہ اس طرف کے اشارہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہود کی طرح یا عیسائیوں کی طرح جو ہے وہ ایک طرف جھکے ہوئے، یا پھر جو ہے وہ مشرکین کی طرف شرک کرنے والوں میں سے کسی کی طرح بھی نہیں تھے، بلکہ وہ بالکل اپرائٹ جو ہے یکسو ہو کر اللہ کے مطیع اور فرمانبردار اور اللہ کی عبادت کرنے والے جو ہے وہ تھے. ترجمہ پڑھ دیں اس کا.
اس کے بعد جو لوگ اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہے. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا.
جزاک اللہ. اب یہ وہی اعتراض جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسلام میں حلال و حرام پر اعتراض کرنے جو انہوں نے پیچھے کیا تھا، اب اس کے بارے میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ بالکل جو ہے وہ سچ ہے. یہ حرار و حلال کی جن خرافات میں تم پڑے ہوئے ہو، ان کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ تو جو ہے وہ ملت ابراہیم جو ہے اس کی کوئی حقیقی اگر فالو کر رہا ہے، اس کو پیروی کر رہا ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی کی طرف دین کی طرف یہ دعویٰ دے رہے ہیں جو ان کا دین تھا. اور ان کا دین جو ہے وہ سراسر اللہ کی بندگی اور اطاعت پہ مشتمل تھا، اور وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر جو ہے وہ بالکل یکسو تھے، اور جس راستے کی وہ دعوت دے رہے تھے اور کسی طرح دوسری پگڈنڈیوں اور دوسرے راستے جو تھے اور مشرک کے راستے اور کسی طرف ذرا برابر شائبہ بھی ان کے اندر اس میں نہ تھا. اب یہ جو بات ہے، اسلام جو ہے وہ دین ابراہیمی علیہ السلام کے نام ہے، اور دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا ہی حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ، اسی کی پیروی کرو. گویا اس کی پیروی کرو گے تو تم اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاؤ گے. وہ اسلام اگر تمہیں یعنی اسلامی کے نام سے جو ہے وہ چونکہ بیر رکھتے تھے، تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو وہی راستہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو دین کے اندر بھی یہ ساری کھانے کی جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری حلال تھی، اسی طرح جس طرح اس دین کے اندر حلال ہیں. اور ان میں صرف جو استثناء تھا وہ یہ تھا کہ الا محرم، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں بس حرام ہیں، باقی ہر چیز حلال ہے. اور یہی جو ہے یہ بھی شریعت اسلامی کا ایک اصول ہے فقہ کا، کہ ہر چیز جو ہے مباح ہے اور جو حلال ہے، سوائے اس کے جو چیز جو ہے وہ بتا دی گئی ہے کہ یہ حرام ہے. بس اس سے جو ہے آپ دیکھیں کہ مباحات کا دائرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اصولاً ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جو چیز بتا دی گئی ہے کہ یہ حرام ہے، یا جو چیز طیب نہیں ہے، جو چیز جو ہے پاک نہیں ہے، وہ چیز جو ہے ظاہر وہ بھی حلال نہیں ہے. اور آپ کسی قسم کے انحراف، تو یہ جو لفظ دین جو حنیف ہے اس میں انحراف جو ہے وہ اس کے اندر لازمی طور پر اس کے، یعنی جو اس میں ذرا برابر کوئی انحراف نہ ہو، اس کی طرف یا اس کی طرف یا اس راستے کی طرف یا اس راستے کی طرف چلنے والا یا اس سکول آف تھاٹ، اس تو بالکل اپ رائٹ جو ہے وہ سٹریٹ جو ہے وہ دین حنیف، دین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو دین مقرر فرمایا اس کے اوپر چلنے والا جو ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفت بیان کی گئی ہے، اور اسی کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو کہ آپ علیہ السلام تو جو ہے وہ بالکل نہ یہود نہ جو عیسائیت جو تم نے بعد میں ابھی جو گھڑ لی، ان میں سے کسی چیز کے اوپر نہ تھے، بالکل وہ تھے سیدھے جو ہے حنیف تھے. اور جو ہے یہ جو انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، تو یہ ان کے اوپر جو ہے ایک تاریخ بھی ہے، ان کو سنایا بھی جا رہا ہے کہ تم جس طریقے کے جو ہے وہ شرک کے اندر جو ہے مبتلا ہو، تو ابراہیم علیہ السلام میں سے اس طرح کسی شرک کے اوپر جو ہے وہ نہیں تھے. اور فرمایا ان اول بیت، ان اول، بے شک سب سے پہلا گھر، بیت پہلا گھر جو ودع للناس، ودع جو وضع کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے یعنی جو بنایا گیا، للذی ببکتا مبارکا، للذی یہ الذی ہے، اس سے پہلے لام لایا گیا ہے، تو لام مفتوح ہے، یہ لام تاکید ہے، یہ یقینی طور پر لازمن وہ ہے، الذی وہ ہے ببکت مبارکن، تو وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن جو مبارک ہے یعنی برکت والا ہے، وہدل للعالمین اور ہدایت ہوتے ہوئے تمام جہانوں کے لیے، یہ ہدن ہے، دیکھیں ہدن کے اوپر جو ہے تشدید ہے، تو یہ اس کے حال کو بتا رہا ہے کہ یہ جو یہ جو مکہ ہے یا جو مکہ کے اندر جو گھر ہے بیت اللہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے، جہان والوں، ظاہر سے مراد جہان والوں ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، یعنی ہدن کیفیت کو بتاتا ہے، حال کو بتاتا ہے، اسی لیے ترجمہ کہتے ہوتے ہوئے، ہدایت ہوتے ہوئے، فی ہے اس کے اندر ہے، آیاتم بینات، آیاتم بینات، اب جیسے ہم آیات کا ترجمہ جو ہے پہلے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ آیت کا ترجمہ ایک تو قرآن کی آیت ہے اور ایک جو ہے یہ چونکہ آیت کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں، تو نشانیاں جو ہے یہ قرآن کی آیات بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس کائنات کے اندر بھی مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیات قرار دی ہے، فرمایا آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلی ہوئی واضح ایررفیوٹیبل، تو بالکل واضح نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے فرمایا مقام و ابراہیم، ان میں سے ہے مقام ابراہیم، اچھا یہ مقام جو ہے کاما سے ہے، سے کاما جو ہے وہ مطلب کھڑا ہونا، اور مقام کھڑے ہونے کی جگہ، تو یہ اسم ظرف ہے چونکہ، اس لیے ظاہر ہے یہ جگہ کے معنی، جگہ کے معنی دے، تو ان میں سے مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی، یہ کون سی جگہ ہے، تو یہ وہ جگہ ہے جو ہے ایک یہاں پہ ایک پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو لے کے جو ہے وہ آئے، اور یہ پتھر کے اوپر رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواروں کو جو ہے بلند کیا، اب ظاہر ہے جب اپنے قد سے اوپر ہو گئی جو ہے وہ دیواریں، تو اس کے اوپر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دیواروں کو جو ہے وہ بلند کر رہے تھے، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اب جب جون جون یہ دیوار بلند ہوتی جا رہی تھی، تو اس سے جو ہے وہ بھی پتھر بھی اس طریقے سے بلند ہوتا تھا، اور جب آپ کو نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ نیچے بھی آ جاتا تھا، یعنی یہ روایت کے اندر اس کا جو ہے وہ تذکرہ اس بات کا کیا کہ واللہ عالم السواب، ومن دخل، اور جو بھی داخل ہوگا، ومن دخل ہو، دخل ہو یعنی جو بھی داخل ہوگا اس میں، اب یہ جو شرط کی وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم فیوچر میں کر رہے ہیں، اور جو بھی داخل ہوگا اس میں، کانا آمنن، ہوگا آمنن، امن میں، تو وہ امن میں ہوگا، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں کے اوپر، اور یہ اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ کے لیے یہ فرض ہے لوگوں کے اوپر، حج البیت، کہ اس بیت کا یعنی خانہ کعبہ کا حج، ہم پہلے چونکہ سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھا ہے کہ حج کے معنی ہے جو ہے وہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، من استطاع، ان میں سے جو استطاعت رکھتا ہو، ظاہر اب اس کی چونکہ یہ ایک جگہ ہے مکہ، بیت اللہ، خانہ کعبہ جو ہے، اور حجاز کے اندر ایک شہر مکہ کے اندر، تو ظاہر استطاعت کی بات ہے کہ جو شخص سفر کرنے کی اور سفر کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہے اس کی بات کی گئی ہے، اور یہ باب استفعال ہے، استطاع، یستطیعو، استطاعتن، یہ استطاعت اسی طرح اردو کے اندر ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، طاقت رکھنے، استطاعت رکھنا، الیہ سبیلا، اس کے راستے میں، اس کے راستے کی طرف، یا ظاہر اس کے راستے کی طرف سفر کرنے میں، سفر کے اخراجات، جو بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے، اگر جو اس کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہے تو اس پہ اللہ کے لیے جو ہے وہ اس گھر کا حج جو ہے وہ فرض ہے، ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، ظاہر انکار کے معنی جس نے جو نہیں کرے گا، جو اس انکار کرے گا اس بات سے، فإن اللہ، تو پس اللہ تعالی غنی بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے،
بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔
اب یہ یہود کے دوسرے اعتراض کے جواب یہاں پہ دیا گیا ہے۔ پہلا اعتراض تو جسے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ حلال و حرام سے متعلق تھا، یہ دوسرا اعتراض جو تھا اب وہی تھا جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بھی جس کا تذکرہ آ چکا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی تمام اس سے پہلے دین والے جو لوگ تھے وہ تو بیت المقدس کی طرف، چونکہ وہ اپنی تاریخ سے جو ہے وہ استشهاد لا رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو سارے کے سارے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے اور وہی ان کا قبلہ تھا تو جو ہے، اور پچھلے انبیاء کا بھی تھا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ اگر یہ تو اگر وہی دین ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے اپنا قبلہ جو ہے الگ کر دیا۔ اس کا اگرچہ ایک مسکت جواب جو ہے سورہ بقرہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہلا رکوع پہلا پارا ختم ہوتا ہے دوسرا پارا شروع ہوتا ہے، تو وہاں پہ بڑے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا اور وہ سارے اعتراضات ہم جو ہے وہ پڑھائے ہیں، ان کے جواب بھی پڑھائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن یہودیوں نے پھر اس کے باوجود اس پہ مصر رہے، اس پہ کہ پھر وہ اعتراض جو ہے وہ کرتے تھے کہ دیکھو جگہ بجہ جو ہے جہاں پہ بات ہوتی تھی تو اس کا کہ دیکھو یہ بھی تم بھی تو اس طرح کر رہے ہو، یہ نیا دین ہے اور انہوں نے قبلہ بھی پھیر دیا ہے، چینج کر دیا ہے۔ تو چونکہ پھر وہاں پہ دوبارہ اس اعتراض کا جو ہے وہ جواب دیا گیا اور پھر جو ہے اس کا یہی جواب بتایا گیا یہاں پہ کہ تمہاری تو خود بائبل کے اندر، تمہاری جو کتابیں ان کے اندر خود شہادت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس کے بعد، جیسے بھی زیادہ جو ہے، سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تمہارے بیت المقدس کو، اور جو ہے اس سے پہلے بہت پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ اس کو مکہ کے اندر جو ہے یہ جو یہاں پہ اس شہر کے اندر مکہ کے اندر اس بیت اللہ کو جو ہے وہ تعمیر کر، تمہاری اپنی روایات بھی اور پھر عرب لوگوں کی تاریخ اور ان کی متواتر روایات اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت اور ابراہیم علیہ السلام کی روایات جو تھی وہ تو ان سے تو کسی کو جو ہے وہ تو جو بالکل وہ ہے ہی نہیں، اس سے انکار ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اس سے 900 برس قبل ابراہیم جو ہے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے جو ہے اس کو تعمیر کیا تھا، تو اس سے خانہ کعبہ کی اولیت اور جو تقدم ہے اس پہ تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، تو اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو تمہارا کس طریقے سے جو ہے یہ اعتراض جو تم کس طریقے سے کرتے ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ پہلی عبادت گاہ تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت، یہ وہ پہلا گھر تھا جو بنایا گیا روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس میں بہت ساری جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے شہادتیں موجود ہیں جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بھی جو احادیث بھی مروی ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کے دنیا میں آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ اللہ کا گھر بنائیں، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیر کی اور پھر حکم دیا کہ اس کا طواف کریں، اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، امام بیہقی نے اس کو جو روایت کیا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس شہر کی حرمت اس دن سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کی یہ حرمت قیامت کے قائم ہونے تک ہے۔ تو اس سے یہ اس بات کی اس روایت کی بھی جو تائید ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دراصل جو ہے جب روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جب اس کو زمین کو بنایا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جس طریقے سے آسمانوں کے اندر ملائے اعلیٰ کے اندر جو ہے ایک فرشتوں کا ایک اسی طریقے کے گھر ہے جس میں فرشتے عبادت جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس طریقے کا ایک گھر زمین کے اوپر بھی بناؤ۔ تو پھر فرشتوں نے جو ہے اس طریقے سے اس کا ایک بنا، ایک ایک روایت ہے اور ظاہر ہے یہ پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث جو ہے اس سے اس پہ روشنی جو ہے پڑتی ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی صحیح عین میں ہے بخاری شریف مسلم میں کہ حضرت ابو ذر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد تعمیر ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ اور امام بخاری خود کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے زمین میں وحشت و بیابانی کی شکایت کی کہ یہاں پہ بہت تنہائی ہے، بہت اس میں کچھ ہے نہیں، کچھ جو ہے وہ چیز نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کعبہ بنانے کا حکم دیا. اور طوفان نوح کے وقت تک کعبہ کے آثار جو ہے یہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے نشانات جو ہے وہ تھے, لیکن ظاہر طوفان نوح کے وقت پھر جو ہے آثار جو ہے وہ ختم ہو گئے, اور پھر جو ہے یہ ظاہر ہے اس کے بعد بھی ختم ہو گیا. تو پھر یہاں تک جبرائیل السلام حضرت ابراہیم السلام کو اس کی اطلاع دی کہ یہاں پہ یہ اس طریقے سے ہے. لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے, اس کے بعد طوفان کے بعد جو ہے جب یہ ظاہر منہدم ہو گیا, اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. پھر حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جیسا کہ قرآن کے اندر ذکر ہے ان کو جو ہے وہ اس کو ان کو حکم دیا گیا کہ اس گھر کی تعمیر کریں, تو جو ہے وہاں پہ جو ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس کی تعمیر فرمائی اور فرمایا وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. تو اس سے بالکل صاف طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں, وہ دراصل دیواریں جو ہے وہ چن رہے تھے, دیواریں اٹھا رہے تھے. تو اس کا جو ہے ظاہر بنیاد ہے, بنیاد سے اوپر جو ہے اس کو دیوار کو اٹھا رہے تھے. تو یہ اور دوسری جگہ پہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے, وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ کا ٹھکانہ بتایا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تم اس گھر کی تعمیر کرو. تو یہ جو ہے اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے کہ اس جگہ پہ اس گھر کو جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے, تو انہوں نے پھر اس کی عمارت اٹھائی. پھر جو یہاں پہ بات فرمائی ہے مبارکن, اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو مبارک بنایا, برکت دی, اور دنیا بھر کے لوگوں کے ذریعے ہدایت بھی بنائی, وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, تیسری بات جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا. یعنی یہ جو برکات ہیں اس کی اس گھر کی وہ ظاہری بھی ہیں, جیسے رزق کی بوتات ہے اور امن کا ایک گہوارہ ہے, اور پھر مانوی بھی ہیں جیسے حج اس کی طرف اور عمرہ جو ہے وہ صرف اس کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے, اور پھر یہاں اس کی عبادت کی بہت زیادہ جو ہے جو ثواب اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا, وابستہ کیا گیا ہے, وہ بھی اسی گھر کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت. اور پھر جو لفظ بکا آیا ہے اصل میں, تو یہ بھی اس کی بھی جو ہے وہ اس کو بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بکا سے مراد یہاں پہ مکہ ہی ہے. قدیم صحیفوں میں بھی اس کا یہی نام آیا ہے, اور قرآن میں بھی یہ دونوں نام آئے ہیں, مکہ بھی آیا ہے اور بکہ بھی آیا ہے دونوں کو. اور یہ عربی میں بہت جو ہے اسلوب جو ہے یہ معروف ہے, اور اس میں ذرا برابر بھی ان کو نہیں کہ عام طور پر عرب جو ہیں میم کو با سے بدل دیتے ہیں, اور یہ کوئی غیر معروف اسلوب نہیں ہے, اور یہ عربوں کے اندر جو ہے بہت کامن جو ہے. اور کئی دوسرے قول بھی اس میں ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ یا بکہ جو ہے یہ بیبلونین زبان کا لفظ تھا, اور جس کے معنی جو ہے وہ گھر کے یا بیت کے ہیں, اور یہ نام جو ہے امالکا نے رکھا تھا. یہ آپ کو پتا ہے کہ امالکا تاریخ کے اندر ایک قوم گزر چکی ہے جو یہاں پہ جو ہے ایک زمانے کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ مکہ کے اندر آباد بھی ہوئی ہے. تو یہود نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نشانات گم کرنے کے لیے جتنی بھی تحریفات کی ہیں اپنی کتابوں کے اندر, ان میں سے ایک تحریف یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس لفظ بکا کو بگاڑ کر جو ان کی کتابوں کے اندر یہ لفظ آیا تھا بکا, اس کو بکا بنا دیا. اور بکا جو ہے یوں جو ہے عربی کے اندر اور جو ہے وہ عبرانی زبان کے اندر رونے کے معنوں کے اندر جو ہے وہ آتا ہے. تو اس طریقے سے وادی بکا جو ہے وہ بنا دیا, رونے کی وادی بنا دیا, اور اس سے پھر جو ہے اس کے سب سے بڑا نشان جو تھا اس سے متعلق اس کو جو انہوں نے گم کر دیا. اور تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جس بیت کا تعمیر کا ذکر ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر کی تعمیر کی, اس کا ذکر جو ہے تورات میں ملتا ہے. تو اس کا جو ہے مصداق اگر ہے تو کوئی وہ یہی مکہ ہی ہے, بیت اللہ ہی ہے, نہ کہ بیت المقدس, کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد حضرت داؤد اور حضرت سلمان کے ہاتھوں ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اس کا جو مصداق ہو سکتا ہے, اس کا جو اطلاق ہو سکتا ہے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا اسی گھر کی طرف ہو سکتا ہے جس کا تاریخ کے اندر ذکر ہے, جس کی عربوں کی روایت میں ذکر ہے, جن کا ذکر جو قرآن حکیم کے اندر ہے. اور پھر یہ جو لفظ جو کعبہ ہے اس کی بھی جو ہے وہ اس کی دو جو ہے وجوہات ہیں اس کے نام کی، کعبہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو چوکور، اس کے چوکور ہونے کو جو ہے وہ کہتے ہیں، کوئی بھی ایسا گھر یا جو 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 تعمیر جو تھی جو چوکور ہوتی تھی تو عرب اس کو جو ہے وہ کعبہ جو ہے کعب کہتے تھے. اب ظاہر اس کے بعد جب اس کا نام، چونکہ یہ شروع کے اندر ہی سے یہ چوکور سی ایک عمارت تھی، اگرچہ یہ صرف دیواروں پہ مشتمل تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور اس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی اور صرف پتھر جو ہے وہ رکھتے گئے آپ جو ہے اور اس کے اندر کوئی اور دوسری چیزیں نہیں تھی، تب بھی یہ جو ہے اس طرح کی مقاب شکل کا تھا، تو پھر اس کی وجہ سے اس کو کعبہ کا نام دیا گیا. اور زمین سے بلند ہونے کی وجہ دوسری وجہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو ابری ہوئی ہو اپنی جگہ سے تو جو ہے وہ کعب، آپ کو پتا ہے کہ ٹخنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ یہ ایک جو ٹانگ ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی جا رہی ہوتی ہے سیدھ کے اندر اور پھر آل آف سڈن جا کے آ کے ابری ہوئی جگہ جو دو دو ٹخنے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو ان ابری ہوئی ٹخنوں کو کعب کہتے ہیں. للکعبین، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے جس میں کہا گیا کہ اپنے اپنے ہاتھ جو ہے اپنے پاؤں جو ہے وہ اتنے تک دھو، تو پھر اس میں جو ہے وہ ان کو ابری ہوئی جگہ کو جو ہے وہ کعب کہا جاتا ہے. اور جو ہے وہ امام کثیر نے جو ہے، ابن کثیر نے جو ہے اس میں لکھا ہے ابن عسیر کے حوالے سے کہ اس کا نام جو ہے اسی وجہ سے کعبہ ہے. اب اس کے بیت اللہ ہونے کی نشانیاں بھی فرمایا کہ اس کے اندر بینات آجتم بینات ہے اور اس میں جو نشانیاں ہیں وہ ان میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ نشانی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ بیابان کے بالکل لک و دک بیابان تھا جس میں کوئی چرند پرند حیوانات وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بسایا اور پھر اس میں رہنے والوں کے لیے بہترین انداز میں رزق کی فراوانی کا بندوبست کیا اور 2500 برس تک جو جاہلیت کے سبب یہ پورے کا پورا معاشرہ ان کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فساد کی اور بدمنی کی ایک جو ہے وہ گہوارہ تھا، اس کے اندر یہ جگہ اور اس کے جو پورے کا پورا یہ جو حرم پاک حرم کی جو حدود ہیں حدود حرم، یہ امن کا ایک جزیرہ بنا رہا ہے. اور پھر ابھی لوگ جو ہے نا حال ہی میں جب یہ آیات اتر رہی تھیں تو اس سے 40-50 برس پہلے ہی اس پہ حملہ کرنے والے ابرا کا انجام لوگ جو ہے وہ دیکھ چکے تھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا. اور اس میں مقام ابراہیم کا ہونا بھی ایک نشانی ہے اور اس امر کا ثبوت ہے کہ در حقیقت یہی وہ گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہیں کھڑے ہو کر اس کو تعمیر کیا، پھر اسی کو جو ہے وہ اپنی مرکز بنایا، اپنی ملت کا مرکز بنایا اور اسی کو ہجرت کے بعد پھر جو ہے اپنی جائے قرار جو ہے وہ یہیں پہ کھڑے، یہیں پہ اس کے پاس ہی مروہ کے پاس ہی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قربانی کے جو ہے وہ اکلوتے بیٹی کی قربانی جو ہے وہ یہیں پہ کی اور یہیں ان کو بیت اللہ کی خدمت اور نماز کے لیے جو ہے وہ بسایا آپ نے. اور جو ہے وہی قوم صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے آپ جو ہے وہ اسی جگہ پہ آباد ہے. یہ ساری باتیں خود تورات کے دلائل سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں. تو آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ہی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ہی اسی شہر کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. اور یہ وہی اسی انہیں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ عرب جو ہے جب بدمنی چاروں طرف بدمنی کا جو ہے وہ بالکل دور دورہ تھا تو یہ شہر اور اس کی حدود جو تھی یہ بالکل امن کا ایک جو ہے وہ مرکز تھا. یہ اور اس میں حج کرنے کی اور اس میں مرجیت کی، لوگوں کو مرجع، لوگوں کے واپس لوٹنے، لوگوں کو جو ہے اس گھر کا طواف کرنے اور اس کا حج کرنے کی جو دعا اللہ تعالیٰ سے کی وہ بھی مقبول ہوئی ہے اور یہ حج بھی آپ ہی علیہ السلام کی سنت ہے. تو اس طریقے سے یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ ساری کی ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ اسی گھر کے ساتھ وابستہ ہے، تو یہ بالکل واضح طور پر اتنے زیادہ دلائل دیے گئے ہیں ان کو ریفیوٹ کرنے کے لیے ان کی بات کو کہ یہی اصل میں یہی وہ پہلا گھر تھا جو خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں یہ پہلا گھر خدا کا، وہ پہلا گھر خدا کا، ہم پاس ماں ہیں جس کے وہ پاس ماں ہمارا. تو یہ وہ بات تھی جو ان کو بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں اصل گھر تو پہلا یہی تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کی تعمیر کی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنی ذریت کو، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت کے حوالے سے بھی یہیں ان کو یہیں پہ لا پسایا. اب یہ وہ بات ہے جہاں پہ پورا ان کو قل فرما دیجئے یا اہل کتاب، اے اہل کتاب لم تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، تم کیوں کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، دونوں معنی ہیں، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، یعنی یہی وہ تو اللہ کی آیات ہے، نشانیاں ہیں اللہ کی، واللہ شہید، حالانکہ اللہ گواہ ہے، علامہ تعملون، اس پر جو تم لوگ کرتے ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو کچھ تم جو ہے وہ کر رہے ہو. اب ان کو یہ اہل کتاب کو زجر کی جو ہے ان کو ملامت کی گئی، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس سے پہلے ملت ابراہیمی کا مرکزی قبلہ کا ذکر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصل ساتھی اس ملت ابراہیم کے اوپر ہی قائم ہے، یہی جو وہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں. تو اب اہل کتاب کو پھر تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، ان کے صحابی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جس کی چیز کے اوپر آپ کو چھوڑا ہے انہوں نے، جس چیز کو اپنی ملت پہ، اپنی ذریت کو انہوں نے جس چیز پہ، وہی جو ہے اسی دین کے اوپر یہ قائم ہے. رہے تمہارے ادیان تو یہ تم نے خود ساختہ چیزیں اس کے اندر گھڑ رکھی ہیں، اور تمہیں ان خود ساختہ چیزوں سے اور اس انکار سے اب تمہیں باز آ جانا چاہیے. اتنی کھلی نشانیاں موجود ہیں تمہارے اپنی کتاب کے اندر، تمہاری تورات کے اندر، کہ ان کے انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے تم، اور ہاں اور تم جو ہے پھر یہ لوگوں کے ذہنوں میں جان بوجھ کر جو ہے وہ شرارتیں ڈالتے، ان کے اندر شبہات اور شکوک پیدا کرتے ہو تاکہ وہ دین سے بدگمان ہو جائیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس بات پر کہ اس نے یہ ساری باتیں تمہاری کتاب کے اندر لکھ رکھی ہیں. یہ اللہ کا گھر وہی گھر ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسی گھر کو مرکز بنایا توحید کا، یہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. آخری نبی کی بعثت کے لیے دعائیں مانگی ہیں اس نے، یہ اور اس کی وہ دعائیں اور اس کے وہ بشارتیں، اور ان کے ذریعے سے تم یہ علم رکھتے تھے اس نبی کے آنے کا. تو اس طریقے سے یہ ساری اور اس امت، پھر اس میں سے ایک امت اٹھانے کی جو التجا جو اور دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں، یہ ساری کی ساری تم ان کو جانتے ہو ان باتوں کو، اور پھر جاننے کے بعد پھر تم جو ہے وہ انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے ان کے اس چیز پر جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی، اور یہ جو ہے وہ جاری ہے اس طرح. قل یا اہل الکتاب، پھر وہی بات فرمائی گیا، اب فرما دیجئے اہل کتاب، لم تصدون، سدا یہ سد روکنا اور رکنا دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ روکنے کے معنوں میں کہ تم لوگ کیوں روکتے ہو، ان سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے. یہ الفاظ بہت زیادہ مطلب سادہ ہیں اور پڑھ چکے ہیں ہم سارے. من آمن، جو بھی ایمان لایا، تبغونہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے اس شخص کو، ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے اللہ پر. تبغونہا عوجہ، یہ تبغونہ جو ہے تا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن والا ہے تم والا، آگے بغا یہ لفظ ہے چاہنا، تلاش کرنا، اور خاص طور پہ ایسی چاہت جو حد سے بڑی ہوئی ہو، ایکسٹریم پہ ہو جو، تو ظاہر ہے پھر وہ اس وجہ سے مینا روی کی حد سے بڑھ جائے تو وہ پھر بغا ہے. تو تم تلاش کرتے ہو، تم چاہتے ہو، ایوجہ ٹیڑھ، ایوجہ یا وجہ جو ہے ایوجن یہ ٹیڑھ پن ہونا، تم چاہتے ہو اس میں ٹیڑھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ایمان لایا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اس کو تم جو ہے بھٹکانا چاہتے ہو، اس کو ٹیڑھے راستے پہ ڈالنا چاہتے ہو. فرمایا انتم شہدا، پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی گواہی دی ہے، اب فرمایا کہ تم خود بھی اس پہ گواہ ہو، یعنی تمہاری تعلیمات، تمہاری کتابیں، تمہارے دین، تمہارے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کی تعلیمات اس پہ گواہ ہیں. وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ، وَمَاللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بغافل، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے.
کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو، جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے.
یہ جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کی کنٹینیوشن ہے، مزید زجر و ملامت کی گئی ہے ان کو، اور یہ پچھلی آیت کا جو ہے مضمون کا تسلسل ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ تم نہ صرف خود اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو بلکہ تمہاری جسارتوں کا عالم اب یہ ہو گیا ہے کہ تم جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور اس کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے لائے ہوئے دین پر، تم ان کو بھی اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، اور ان کے دلوں میں طرح طرح کی وسوسے اور بدگمانیاں اور شبہات پیدا کرتے ہو، اور اس دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس سے لوگوں کا جو ہے وہ شکوک پیدا ہو اور ان کا جو ہے ایمان کمزور ہو جائے. لیکن یہ سب کچھ تم کرتے ہوئے یہ باتیں بھول جاتے ہو تمہاری اصل حیثیت تو شہدائے حق ہی تھی، تم تو جانتے تھے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کی وحی کی صورت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے جو نبی انبیاء علیہ السلام آتے تشریف لاتے رہے، ان کی تعلیمات کی بدولت، کتابوں کی بدولت تم تو ان چیزوں کو جانتے تھے، تم تو خود شہادت دینے والے جو ہے تمہاری حیثیت ہے کہ تم خود شہادت دیتے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس دین پر، ان کی لائی تعلیمات پر، اور کیونکہ یہی وہ ایک ہی حق ہے، ایک ہی سلسلہ ہے اور ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں تمام انبیاء علیہ السلام، اور اس سلسلے کی آخری کڑی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر جو ہے یہ نازل ہو چکے ہیں، یہی چیز کا یہی حق کبھی موسیٰ علیہ السلام پر اس سے پہلے نازل ہوا اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، یہی حق جو ہے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تم صدیوں تک اس حق کی جو ہے وہ شہادت دیتے رہے ہو، تمہارے اندر سینکڑوں ہزاروں انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ آتے رہے ہیں، اور تمہاری حیثیت جو ہے وہ یہ تھی، آپ نہ صرف اس کو تم قبول کرتے حق کو جاننے کی بنا پر، بلکہ جو ہے وہ اس پہ تم سے گواہی بھی لی گئی تھی، اللہ نے گواہی بھی لی تھی کہ جب آنے والا یہ رسول جو آخری رسول آئے گا تم اس کی جو ہے نصرت کرو گے، مدد دیانت کرو گے اور اس پہ ایمان لے کے آؤ گے. اب لیکن تم اپنی سرکشی میں اور اپنی اسلام دشمنی میں اس حد تک بڑھ چکے ہو کہ جو ہے تم شدید دشمنی کے اوپر اتر آئے ہو، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال تم سے اس کا حساب لینے والا ہے. میں یا جو لذین آمن ہوں، اے لوگوں جو ایمان لائے. اب یہ ان کی بات تو دیکھے ساری جہاز الکتاب، جہاز الکتاب آ گئی ہے، اب ان کے مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے ان کی تاریخ، ان کی تاریخ جو ہے اس طریقے سے سرکشی اور بغاوت کی اور اللہ تعالیٰ سے اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلام دشمنی کی ہے اور حق دشمنی کی ہے، اور یہ حق کے پہ چلنے والوں کے خلاف ہمیشہ اس طرح کی سازشیں کرتے رہے. اب مسلمانوں کو جو خطاب کیا جا رہا ہے ان کے اس طرز عمل کی بدولت، اے لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقن، کسی فریق کی، من الذین، ان میں سے جو اوت الکتاب، دیے گئے کتاب. اب یہ ایک اسلوب ہے جو ریفر کر رہا ہے یہود کی طرف. اچھا یہ علماء نے جو ہے جب قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور جب ان کا ذکر آیا ہے تو دو طریقے سے ان کا ذکر کیا گیا. ایک ذکر کیا گیا ان کا، فرمایا گیا جو کتاب کے حامل ہیں، حاملین کتاب ہیں، آت الکتاب، جن کو جو کتاب کے حامل لوگ ہیں. پھر ایک جو اسلوب ہے اوت الکتاب، جن کو دی گئی کتاب. تو ایک جو ہے وہ معروف ہے، یعنی ایکٹیو ہے، اور دوسرا پیسیو ہے، مجہول ہے، یعنی دی گئی کتاب. تو علماء نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جب بھی پیسیو وائس میں ان کا ذکر آتا ہے، اوت الکتاب مجہول کے ذکر میں آتا ہے، تو ان کی کنڈمنیشن مراد ہے، ان کو کنڈمنیشن، ان کے الفاظ جو اچھے ذکر میں نہیں ہے پھر یہاں پہ، یہ جو ہے انہوں نے ایسا کیا. تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ ان میں سے کسی ایسے ایک فریق کی بات مانو، یہ خاص فریق کا ذکر ہو رہا ہے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود جو ہے. تو فرمایا یردوکم، یہ ہے یردو، ردا یردو جو ہے، ردا یردو جو ہے یہ رد، رد کر دینا، اردو میں رد کر دینا، تو جو ہے وہ تھوڑا معنی مختلف ہوتا، ذرا ہم اس کے سنس جو ہے مختلف لیتے ہیں. عربی کے اندر ہوتا ہے لوٹا دینا جو ہے، پھیر دینا، تو اسی سے لفظ مردود بھی ہوتا ہے، رد کیا ہوا، پھیرا ہوا، لوٹایا ہوا، جو اللہ شیطان کے لیے لفظ آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دربار سے لوٹا دیا گیا، پھیر دیا گیا، واپس کر دیا گیا، تو وہ یردوکم، تم کو پھیر دیں گے، بعد ایمان کو، تمہارے ایمان کے بعد، یعنی اگر تم ان کی بات مانو گے تو تم ہم اب ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں اس سے پھیر دیں گے. کافرین، کفر والا ہوتے ہوئے کدھر پھیریں گے ایمان کے بعد؟ کفر کی طرف. کافرین، یہ بھی حال ہے، ہوتے ہوئے کفر کی حالت میں ہوتے ہوئے تمہارے، یعنی پھیر دیں گے تمہیں کفر کی حالت کی طرف. تو یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے.
اے ایمان والو، اگر تم کہاں مانو گے اہل کتاب کے گروہ کا، تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹا دیں گے.
اب یہ مسلمانوں کو جو ہے خطاب کیا گیا ہے اور ان کے اشرار سے بچنے کی تاکید کی گئی. اب دیکھیں یہ بڑا زبردست اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم اہل کتاب سارے کے سارے اسی طرح ہیں، بلکہ فرمایا ان میں سے ایک خاص گروہ، فریقن، ایک خاص فریق ایسا ہے جو تمہیں ایسا جو ہے تمہیں کر دے گا. کہ اور خاص طور پر جو ہے ان میں سے ایک گروہ جو تمہیں ایمان سے ہٹنے اور جو ہے وہ پھیر دینے کی جو ہے تمہیں خواہش رکھتے ہیں، یہ پھیر سکتا ہے، اس کے بارے میں خبردار رہنے کی بات کی گئی ہے. تو اس طریقے سے اسلام کے دشمنوں کی جو گمراہ کن سازشیں ہیں اور کوششوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو ہوشیار رہنا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود جہاں پہ ارشاد فرمایا کہ تم ان کی طرف سے خبردار رہو، ہوشیار رہو، ان کی طرف سے یہ ہو ممکن ہو سکتا ہے. یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا گروہ ہے. مثلا جیسے یہود میں ہے تو تمام قوم یہود کو جو ہے وہ برا نہیں کہا گیا، بلکہ ان میں آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے ایک خاص گروہ ہے، یہ جو قابض ہے اس وقت ایک ملک کی صورت کے اندر جو ہے، اور یہ جو سہون جن کو کہا جاتا ہے، زوائنسٹ جو ہے، یہ سارے کے سارے یہ جو قبضہ کر رکھا ہے انہوں نے جو ہے ایک ملک کے اوپر، اور پھر جو ہے اس طریقے سے جو پالیسیاں چلا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے یہود جو ہے مغرب کے اندر جو ہے اس ملک کے خلاف ہیں، اور اس قوم کے یہ جو 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 پولیٹیشین ہیں اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کے خلاف ہیں. تو یہ سارے کے سارے یہود اس طرح نہیں ہیں، لیکن خاص گروہ ایسا ہے یہ جو آج موجودہ دور میں اگر آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں تو یہ جو صہیونی گروپ ہے، جو زائنسٹ ہے، تو یہ وہ گروہ ہے جو مسلمانوں کو جن کے خبردار کرنے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. ایک گروہ سے بچنے کی تاکید کی، اور یہ وہی گروہ ہے جس کا ذکر جو ابھی پچھلی آیات کے اندر وہ آ چکا ہے. یہ مخالفتوں، وسوسہ اندازیوں جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ پیدا کرتا رہتا ہے، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے مسلمانوں کو جو ہے پھٹکانے کی کوئی طرف گامزن ہے. یہ اہل کتاب کا مسلمانوں پر دو طرفہ جو ہے ایک حملہ تھا. ایک طرف تو وہ جو وہاں پہ اس وقت کی بات ہے کہ ان کی سادگی اور ان کے ظاہر بہت زیادہ پڑھا لکھے نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے بارے میں مسلسل بدگمانی پیدا کی. دیکھو ہم اہل کتاب ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارے اندر رسول اترے ہیں، ہمارے اندر کتابیں آئیں، ہمارے پاس دین آیا ہے، تو ہمیں پتہ ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، ایسا ہے، یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ ساری ایسی ہیں، جھوٹ موٹ ہیں. تو اس طریقے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ دیکھیں ہاں یہ تو پہلے جو ہے ان کے اندر رسول آتے رہے تو یہ تو چیزوں کو جانتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے اپنے اس حیثیت سے جو ہے فائدہ اٹھا کر اسلام کے خلاف بدگمانی پیش کرتے تھے. اور دوسری طرف وہ اوس و خزرج جن کی بڑی اکثریت اب مسلمان ہو چکی تھی، ان میں غلط فہمیوں کو ہوا دیتے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ اوس اور خزرج میں زمانہ جاہلیت کے اندر بہت بڑی جنگیں جو ہے کئی سو برس تک رہنے والی جنگیں جو ہیں ہو چکی تھی، تو ان کے درمیان میں پھر اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہتے تھے مسلمان. اور یہ ہوا بھی ایسے کہ ایک یہودی شاش ابن قیس جو تھا، جب ایک دفعہ اس نے مسلمانوں کو جو اوس اور خزرج سے میں سے تھے جب بیٹھے دیکھا تو بڑی سخت جو ہے اس کی طبیعت ناساز ہوئی، اور یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ ایک حسد کی آگ پیدا ہوئی کہ یہ وہ قوم ہے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن اب دیکھو اسلام نے ان کو جوڑ دیا. تو پھر اس نے خاص طور پر ایک فتنہ اپنے ذمہ لیا کہ ان کے درمیان میں جو نوبت لڑائی کی کروائی جائے، اور پھر کہا اپنے بندے کو کہ دیکھو ان کے اندر جو ہے وہ مشہور اشعار ہیں جن کے اندر ان لوگوں نے جو اپنے اپنے جو ہے وہ فخری انداز میں اپنی قوموں میں جو ہے وہ پیش کیا ہے اور دوسرے کی ہجو کی ہے، تو یہ شعر ان کی جا کے پڑھو ان کی میں. اور جب یہ شعروں کا پڑھنا ہوا تھا کہ پھر وہی جو ہے وہ باتیں آ گئی، تو میں ہو گئی، اور پھر جو نوبت تکرار کی آ کے بالکل صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ بالکل تلواریں کھینچ کے آ گئیں اور یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتنے کی خبر پہنچی تو آپ بذات خود تشریف لائے. یعنی یہ اتنی اہم بات تھی کہ آپ نے خود وہاں پہ جانا مناسب سمجھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبیلوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور یہ کیسی جہالت ہے جس کی طرف تم خود واپس جانا چاہ رہے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ صلح کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ کی. اس پر یہ آیات نازل ہیں، ان کا یہ سبب نزول اسباب نزول میں سے جو ہے یہ. پھر آیات میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کے اس گروہ کو پوری طرح نہ پہچانا، اگر تم نے یہ نہیں نہ پہچانا تو یہ تم سے ادھار کھائے بیٹھے دشمنی میں. اور یہ تمہیں جو ہے اپنے دین سے برگشتہ کیے بغیر نہ چھوڑیں گے، تمہارے درمیان غلط فہمیوں کا بیج بوتے رہیں گے، اور تم یہ جو ہے حسن ظن رہا کر، یہ بھی اہل کتاب ہیں، یہ بھی دین کو جانتے، اللہ رسول کو مانتے ہیں، اگر تمہیں اس جو ہے وہ غلط فہمی میں رہے تو پھر یہ تمہیں جو ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں جو ہے، یہ وہ گروہ ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے سے کبھی دریغ نہیں کرے گا، اس کو تاریخ نے ہمیشہ ثابت کیا ہے۔ تو میں کیف تکفرون، کیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کرو گے، وانتم تتلا، اور تم پا تتلا، یعنی یہ تلاوت پڑھ کر سنائے جانے کو بھی، یہاں پہ تلاوت کے ایک معنی جو ہے پڑھ کر سنائے جانے کو بھی ہے، تو جو ہے یہاں پہ یہ وہی معنی جو ہے اس کے مراد لیے گئے ہیں کہ تم پر تلاوت کی، تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیکم تم پر آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات تم پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، وفیکم اور تم میں ہیں رسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے تم پر اللہ تعالیٰ کی کتاب اتاری گئی ہے، کتاب ہے، اس کی آیات پڑھ کر تمہیں سنائی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، پھر تم کیسے جو ہے وہ کفر کی طرف لوٹو گے، کیسے پلٹو گے کفر کی طرف؟ یعنی آپ دیکھیں، فرمایا مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کرو گے؟ اب کفر کیا ہے، پچھلی آیت کی طرف ریفر کر رہا ہے، یعنی یہ اس بات کو کہ تم آپس میں جو ہے آپس میں وہ ہو جانا، متفرق ہو جانا، کو یہاں پہ جو ہے وہ کفر کرا میں، اب متفرق ہو جانا، تفریق آپس میں ڈال دینا، الگ الگ ہو جانا، اس کا متضاد جو ہے فوری طور پہ بیان کیا گیا ہے، اس کی ریمیڈی بتائی، اور میں وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، یہ جو ہے ہم وہاں پہلے بھی سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں پڑھائے تھے، اعتصام جو ہے یہ لفظ ہے، اعتصما یعتصموا اعتصاما، باب افتعال، مضبوطی سے تھامو، جو بھی مضبوطی سے تھامے گا پکڑ لے گا اللہ کو۔ اب ظاہر ہے یہ بات بھی جو ہے بڑی وہ ہے، اللہ کی کوئی، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تک ہماری براہ راست پہنچ نہیں ہے، تو کیسے اللہ کو بندہ انسان تھامے؟ تو ظاہر ہے یہ اس کے دین، اس کی کتاب، اس کی بھیجی ہوئی شریعت، اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو پکڑنے کی بات ہے، جس نے بھی پکڑ لیا مضبوطی سے اللہ کو، فقط ہدیا، تو اسے ہدایت دے دی گئی، یقینی طور، فقط یقینی طور پر تحقیق، یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی، ہدیا، وہ ہدایت دے دیا گیا، الی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف۔
تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جو اللہ کا دامن مضبوطی سے کے ساتھ تھامے گا، وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔
عزیز بھائیو، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خود مسلمان خود آگاہی سے کام لیں، ان فتنوں سے بھی آگاہ رہیں اور اس کے محفوظ رہنے کی تدبیر بھی کریں، ان کو یہی مسلمانوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے، یہود کے اس گروہ کی جس کا ذکر یہاں بھی کیا گیا، فتنہ پروری سے اوس اور خزرج مسلمان ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، تو یہ اس پچھلی آیت کا جو ہے شان نزول تھا جو ہم نے بیان کیا گیا، اس کو یہاں پہ، یعنی آپس کے سر پھٹول کو، آپس کی تفریق کو، آپس کے لڑنے کو فرمایا، یہاں پہ فرمایا وکیف تکفرون، اس کو یہاں پہ فرمایا گیا کفر سے تعبیر کیا گیا۔ ذرا اندازہ کیجئے الفاظ کا، اور پھر جو ہے یہ سمجھیے کہ یہ معاملے کی شدت ہے کہ کتنی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپس کی، ایمان کے بعد آپس کی اس تفریق کو کفر سے تشبیہ دی ہے، یعنی اس کا جو ہے یہ کتنی اہم بات ہے ملت اسلامیہ کے اندر مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق آپس میں، اور پھر ظاہر ان کا آپس میں جو ہے وہ تفریق بھی کتنی اہم بات ہے۔ مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے، تو تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات رحمت بن کر تم پہ نازل ہو رہی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے ایک مینار نور کی طرح تمہارے اندر نور بکھیر رہی ہے، نور پھیلا رہی ہے، اس کے باوجود کیا یہ ممکن ہے کہ پھر تم کفر کا راستہ اختیار کرو، پھر تم آپس میں تفریق کرو، اور آپس کی بات، ان کی یہ جو تمہارے جو یہ یہود ہیں اہل کتاب ہیں یا پھر منافقین ہیں جو تھے, ان کی باتوں میں تم اپنے اتفاق و اتحاد میں دراڑیں ڈال دو. عزیز بھائیو یہ بات اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پہ کفر تعبیر, اور یہ بات بھی اتنی اہم ہے کہ جب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ صحابہ اکرام کے درمیان میں, مختلف گروہوں کے درمیان میں, انصار اور مہاجرین کے درمیان میں, یا انصار کے اندر جو ہے اوس اور خزرج درمیان میں کہیں پہ یہ بات آ گئی ہے, درمیان میں یہ عصبیت آ گئی ہے, تو آپ نے فوری طور پہ جو ہے وہ موقع جب حضرت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب آپ جو ہے غزوہ سے واپس آ رہے تھے اور غزوہ بن مستلق تھا شاید, تو جب آ رہے تھے اور پانی پلانے پہ اس طریقے سے جھگڑا ہو گیا اور پھر تلواریں نکل آئیں جو ہے, تو پھر وہاں اور یہ معاملہ ہوا تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان, تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تھی آپ خود تشریف لے گئے وہاں پہ اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اور آپ کا رنگ مبارک جو ہے وہ بالکل سرخ ہو گیا وہاں پہ اس بات سے کہ تم یہ اتنی عصبیت, اتنی یہ گندی چیز ہے اس کے اندر تم جو ہے پڑ گئے ہو. اور اس آیت کریمہ میں جس طرح اتفاق و اتحاد کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اختلاف و انتشار کو جس طرح کفر سے تعبیر کیا گیا ہے, یہ انتہائی قابل توجہ بات ہے, اس پہ غور و توجہ کی ضرورت ہے. یہ بطور امت مسلمانوں کو جو خطاب کیا گیا ہے, اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں کہ فکری وحدت بے شک مسلمان ہے انسان کو ہمیں رائے راست پر ضرور چلاتی ہے, لیکن اگر ان میں اتحاد و اتفاق جو ہے وہ نہ ہو اور اس کے ذریعے سے قومی اور دینی وحدت میسر نہ آئے, دینی وحدت یہ ذہن میں رہے, تو امت سیاسی اور ملی قوت سے محروم ہو جاتی ہے. اور یہی وہ حادثہ ہے جو ہماری امت مسلمہ کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر اگر یہ جب ہو جائے تو پھر نہ صرف کہ ملک جو ہے ملک ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں بلکہ امت بھی ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے, اور بٹ کر پھر احساس زیاں بھی کھو دیتی ہے. ان کو یہ احساس بھی نہیں ہو رہتا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, ہمیں دشمن آپس میں لڑا رہے ہیں, اور ان کے فائدہ اٹھانے والا کون ہے, ان سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے, یہ بھی بھول جاتے ہیں. یہ وہ احساس زیاں ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور یہ ہماری پوری جو امت مسلمہ کی 19ویں صدی کی تاریخ ہے اس پہ شاہد ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ نبرد آزما رہے. ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے جو ہے ہندوستان کی تاریخ, دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ ہندوستان کی تاریخ ہے کہ چاہے وہ سکوت جو ہے وہ بنگال ہو یا سکوت دکن ہو یا پھر سکوت دہلی ہو یا پھر جو بات کے اندر سکوت ڈھاکہ بھی ہوا ہے جس کی جو ہے وہ کل جس کی ہے وہ ابھی گزری ہے ہم جو ہے وہ برسی, تو آپ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف اپنوں کی غداری اور غیروں کے ساتھ جو ہے وہ غیروں کے ساتھ تعاون, اپنوں کی غداری, اپنوں کے ساتھ غداری, غیروں کے ساتھ تعاون, یہ وہ مقام تھا جس سے امت جو ہے دوچار ہوئی, اور امت ایک بہت بڑے براعظم سے جو ہے اس کو جو ہے اس کی جو سلطنت وہاں پہ تھی قائم تھی اور جس طریقے سے وہاں پہ کی حکومت قائم تھی ان کے سے اس کو محروم ہونا پڑا. یا پھر مشرق وسطی میں دیکھ لیں گے کس طریقے سے خود ہی مسلمان اپنی ہی خلافت عثمانیہ کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا, اور یہی وہاں پہ یہی وہ چیز تھی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو گندی چیز فرمایا, ارشاد فرمایا یہ عصبیت, اور یہ عصبیت یہاں پہ بھی تھی کہ ہم جو ہیں وہ ہیں اور وہ ہیں اور جو اس طریقے سے ہم ان سے برتر ہیں. تو ہماری تاریخ جو اس پہ شہادت دے رہی ہے کہ جب بھی ہم نے آپس میں جو ہے وہ کیا جو ہے اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے جو ہے, اب مسلمانوں کو اس خطرے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی گئی, اور تدبیر یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی ذات تو ایسی نہیں ہے کہ جسے تھاما جا سکے, تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس کی رسی کو تھام لو, اس کے دین کو تھام لو, اس کی کتاب کو تھام لو, اور اس کے جو اس نے جو ہدایات اتاری ہیں, جو ملت ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا, اس واسطے کو تھام لے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسے راستے پر چلائے گا جس میں کوئی خام نہیں ہے, کوئی پیچ نہیں ہے, وہ ایک سیدھا راستہ ہے, بڑی شاہراہ ہدایت کی جو ہے وہ اس پہ رہے گا. یہ مسلمانوں کو بتائیے گا. اس مضمون کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے سورت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے, اور اگلا حصہ جو ہے انشاءاللہ چونکہ اگلی جو ہے ہماری آیات جو ہے جو 101 کے بعد 102 سے شروع ہوتی ہیں, تو وہ یہ مسلمانوں کو وہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو جب بحثیت امت اور ملت خطاب کیا جا رہا ہے تو ان کو یہی مضمون جو ہے یہی باتیں ہیں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں جو ہے تفرقہ نہ ڈالو. یعنی ایک تو آ گیا کہ اتحاد و اتفاق رکھو, اور پھر یہ بھی آیا کہ تفرقہ نہ ڈالو, مثبت بات بھی بتا دی اور منفی بات بھی بتا دی ہے. تو یہ جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور نبی اور صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں بڑا کیٹیگوریکلی بہت جو ہے ان کو واضح الفاظ میں اور بڑے واشگاف الفاظ کے اندر بتا دیا گیا اس بات کی اہمیت, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے اندر بھی جو ہے مسلمانوں کو اس فطرے سے صاف صاف خبردار کیا گیا ہے کہ جو ان کی اس دینی اور ملی وحدت کے لیے جو زہر ثابت ہو سکتا ہے. اب یہ وہ ساری احادیث مبارکہ ہیں جو میں نے جو آپ کے لیے جمع کی ہیں یہاں پہ. تو اس میں جو ہے یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ عصبیت اور جو ہے قومیت کی طرف اسلام کے مقابلے میں, جس نے اپنی قوم کی طرف بلایا اور اپنی جو ہے قبیلے کی طرف بلایا اور اپنی کسی مخصوص اجتماعیت کی طرف بلایا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ اسلام میں سے نہیں ہے, اور جو اس پہ مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور جو اس طریقے سے بہت ساری جو ہے احادیث مبارکہ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بڑی بدبودار متعفن چیز ہے یہ عصبیت, اس کو تم چھوڑ دو. جو اور کئی مرتبہ جو ہے وہ فرمایا کہ جو بھی جاہلیت کی پکار جو ہے وہ کرے گا تو وہ یقینی طور پر جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بنے گا. یعنی اتنی اہم بات ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ گوارا ہو سکتا تھا کہ جس امت کو برپا کرنے کے لیے آپ اٹھے اس امت کے درمیان میں تفرقہ ہو اور اس امت کے اندر تفرقے ہوں اور اس امت کے درمیان میں قومیتیں اور عصبیتیں ہوں جن کی طرف لوگ بلاتے ہوں. یہ تو عین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس چیز ہے. آپ نے اس امت کی طرف اس دین کی طرف بلایا لوگوں کو, اگر کوئی اپنی ان عصبیتوں کی طرف بلائے تو یہی وہ چیز ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, یہ وہ بات تھی جو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل کے ساتھ آگے جو ہے وہ اس کا ذکر آئے گا, اس کو مزید ہم اس پہ بات شروع کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیرن.